کہ کیا نام ہے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ کسی اور نے قتل کا یہ عقیدہ تو ثابت رکھا ہے. یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہما قتل ہو ما صلب ہو ولاکن شبہ لہم. اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ صلیب پہ چڑھایا لیکن ایک آدمی کی شباہت ان کے اوپر ڈال دی گئی اور اللہ تعالیٰ برفع اللہ اللہ رب العزت نے ان کو اٹھا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, قیامت کے قریب اتریں گے انشاءاللہ, دجال کو قتل کریں گے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر, دیکھیں ان کی شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کچھ نہ کچھ اختلاف تھا. توحید تمام انبیاء کی توحید ایک, اس میں اختلاف نہیں, لیکن شرائع صلاۃ صوم یا دوسرے واجبات میں اختلاف تھا, طہارت کے باب میں بھی اختلاف تھا. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی پر عمل کریں گے. بہرحال تو مقصد یہ ہوا کہ کسی حالت میں قیامت تک اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ کسی نبی کی اتباع یا کسی نبی کے کسی امتی کی اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جائز نہیں. فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ سب سے پہلا مقصد جو ہے کہتے ہیں یا نقل کیا انہوں نے کچھ عبارتیں چھوڑ کر کے, سہل بن عبداللہ التستوری ایک امام گزرے ہیں وہ کہتے ہیں علیکم بالاثر والسنہ, اثر اور سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو لازم پکڑو. فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان, مجھے ڈر ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ اذا ذکر انسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر انسان کسی کو ذکر نصیحت کرے یا ذکر کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز میں اتباع کرو, لوگ اس کو برا کہیں گے. دیکھیے صاحب کہتے ہیں سہل بن عبداللہ التستوری, یہ 200 اور کچھ میں ان کا انتقال ہوا ہے, گویا تیسری صدی کے عالم ہیں. اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ حدیث اور پیر رسول کے آثار کی اتباع کرو, مجھے ڈر ہے کہ وہ زمانہ ان قریب آ جائے کہ اگر کسی سے کہو کہ تم سنت پر اتباع کرو, پیارے رسول کی تمام حالات میں اتباع کرو, ذمو ہو تو لوگ اس کو برا کہیں گے, وہ نفر ان ہو اور لوگوں کو اس سے نفرت دلائیں گے, وہ تبر امن ہو اس سے تبرہ کریں گے اور برات ظاہر کریں گے, وہ ادلو ہو اس کو ذلیل کریں گے اور احانت کریں گے. دیکھیے ایسا ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے. جو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا ہے کہ ایک سنت اٹھائی جائے گی, ایک بدعت آئے گی تو اس کی جگہ پر ایک بدعت سنت اٹھا لی جائے گی. اگر کسی کو کہا جائے کسی زمانے میں کہ اس سنت پر عمل کرو, حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر کسی سے آپ کہیں مثلا ایک مختصر معاملہ ہے, کہتے ہیں کہ بھائی کندھوں سے کندھے ملا لو, لوگ بھاگتے ہیں جیسا کہ حضرت انس نے اس زمانے میں کہا دیا تھا لو فعلت باحدہم الیوم لنفر منک کالبغل الشموس, اگر کسی کے ساتھ ایسا کرنا چاہو تم اس زمانے میں تو بدکے کھچر کی طرح وہ تم سے دور بھاگیں گے. آج کل ایسے ہی ہے, آپ اگر کسی کے ساتھ پیر ملانا چاہیں کندھا ملانا چاہیں تو دور کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیے ہماری صفیں ایک دم ایسا لگتا ہے کہ اگر آدمی ایک آدمی کے بیچ میں گھسے تو ہو سکتا ہے آخر تک پہنچ جائے اور اس کو جگہ ملتی جائے گی. حالانکہ مسلمانوں کے صفوں کی یہ وصف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے بنیان مرسوس تراس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے مل جاؤ. بہرحال اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي علیہا خاتمہ, جو شخص یہ دیکھنا چاہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت چھوڑی ہے اور اس وصیت پہ مہر لگا کر کے آپ نے چھوڑی ہے, فَلْيَقْرَ هَذِهِ الْآيَاتِ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ, ان آیتوں کو پڑھیں, یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے اور آپ کو پہنچانے کا حکم دیا ہے, پیارے رسول نے وہی حکم دیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, تو گویا یہ پیارے رسول کی وصیت ہے. اور وصیت کا لفظ عربی میں حقیقت میں یہ نہیں کہ مرنے والا آدمی جس وقت کوئی بات کہے جانکنے کی حالت میں احتضار کیا اسی کو وصیت کہا جائے گا, عام طور پر اردو میں یہ سمجھتے میرا نام وصی اللہ ہوا اس وجہ سے کہتے ہیں وصی اللہ, تو غلط ہے. وصیت کے معنی کیا مطلب ہوا؟ وصیت کے معنی ہمارے ایک استاد تھے, سب سے پہلے ہم جب مدینہ میں شریف میں آئے تو ڈاکٹر تقی الدین ہلالی, بہت پائے کہ عالم مغربی تھے، بہت ہی دنیا گھومے، ہندوستان بھی گئے، مولانا عبد الرحمان صاحب مبارک پوری تحت الحوض والوں سے حدیث پڑھی، حدیث کے حافظ تھے. آخری دور میں جب ان کی عمر 92 سال کی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ان کی خدمت کا موقع ملا، ان سے پڑھنے کا موقع ملا، ان کو لے کر کے ساتھ حج کراتا تھا، آنکھ سے معذور ہو گئے تھے ان کے گھر والوں کو. بہرحال تو جب شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم گئے تو شیخ کہتے ہیں تم اپنا نام بدل ڈالو، وصی اللہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وصیت. تو شیخ نے فوراً، شیخ ہلالی صاحب عربی کے بہت بڑے عالم، شکیب ارسلان، سید رشید رضا اور دوسرے، ان کی عربیت کا لوہا مانتے تھے، لوہا اور چاندی مانتے تھے، حقیقت میں بہت ہی پائے کے عالم تھے. تو انہوں نے کہا شیخ معافی ہی صحیح، یعنی اسلام میں کوئی خرابی نہیں، کیونکہ وصیت کے معنی تاکیدی حکم، چاہے زندہ کرے یا مرنے والا آدمی کرے یا چھوٹا بچہ ہی کرے، اس کو کہتے ہیں وصیت. تو بہرحال اس سے چھٹی ملی تھی، ورنہ کہتے تھے نام بدل ڈالو تو اب وہ مسئلہ ایک ہو جاتا پورا تمام. قال ابن مسعود من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آیت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر اللہ رب العزت نے بہت پہلے اتاری، آپ کی وصال اور آپ کی وفات سے بہت پہلے یہ وصیت کا حکم دیا، نام دیا اس کا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، یہ پیارے رسول کی وصیت ہے. کون ایسا گستاخ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت سے مکرنے کی طاقت رکھے؟ ہم تو نہیں سمجھتے کہ بہرحال ایسی ہمت ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. وعن معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، جبل کے معنی پہاڑ ہوتے ہیں، معاذ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، جبل ان کے والد صحابی نہیں تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ بھی بہت یعنی بڑے صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب کیا اور ان کو ان کی چھوٹی عمر ہی میں ان کی ذکا ان کی ہوشیاری کی بنا پر ایمن وغیرہ بھیج کر کے ان کو وہاں کا گورنر بنایا اور معلم اور مربی بنا کے بھیجا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے، اور کئی بار ایسا بھی ہوا کہ پیارے رسول ان کو اپنے پیچھے جانور کے، اونٹنی کے پیچھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ گدھے خچر کے پیچھے بیٹھا، خچر میں اپنے پیچھے بیٹھا کر کے خچر پر ان کو لے کر کے کہیں سفر کر رہے تھے. کہتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خچر پر جہاں تک کی روایت میں آیا ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. تو آپ نے فرمایا قال یا معاذ، اے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد، جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ دیکھیے بندوں کا بھی حق اللہ کے اوپر ہے، اور اللہ کا حق تو ہے ہی، لیکن اللہ کا حق حق ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کو حق ہے کہ ہمیں جس چیز سے کا مطالبہ کرے ہم اس سے مکر نہیں سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا احسان ہے اگر کریں نہ کریں، لیکن اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ نے اپنی مہربانی سے اپنے اوپر فرض کر لیا. کتب علی نفسہ بالرحمہ، اللہ رب العزت نے اپنے نفس کے اوپر یہ فرض کر لیا، کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا ہے، رحمت اور شفقت اور عدل اور انصاف کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے. یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اور توحید کی حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے، وفات ہوتی ہے اس کی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو حق دیا ہے، اس کے خلاف نہیں کرے گا اللہ رب العزت، وعدہ کیا اللہ رب العزت نے. کیا حق ہے اللہ بندوں کا اللہ کے اوپر؟ تو حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. صحابہ کے عام آداب میں آپ یہ دیکھیں گے، کوئی چیز جانتے بھی ہوتے تھے لیکن وہ سوچتے تھے کہ ہم نئی زندگی شروع کی ہے، جاہلیت کے زمانے میں تھے، ہو سکتا ہم کچھ جانتے ہو تو وہ ہمارا جاننا ملغا ہو گیا ہو، غلط تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور وحی کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، یہاں تک کہ مکے کو مکہ کہا جاتا ہے، مینا کو مینا کہا جاتا ہے، اور شہر کیا نام ہے ذلحجہ کو ذلحجہ کہا جاتا تھا. لیکن حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ یہ کون سا شہر ہے، تو کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، جانتے ہیں کون سا مہینہ شہر ہے یعنی، تو کہتے ہیں کہ اللہ و رسول عالم، یہ نہیں بتایا کہ یہ بلد حرام ہے یا مکہ ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو شہر ہذا، یہ کون سا مہینہ، کہتے ہیں اللہ و رسول عالم. تو پیارے رسول فرماتے ہیں علیہ سے بلد اللہ الحرام، کیا بلد اللہ الحرام ہی نہیں تو ہے یہ، یا یہ بلد الحرام نہیں ہے؟ کہتے ہیں کیوں نہیں ہے، اسی طرح یہ ذلحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہاں ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ عام ادب ہے، کہتے ہیں استاد اگر کسی چیز کا سوال کرے اپنے طور پر تو گویا وہ بتانا چاہتا ہے. یہ امتحان اگر ہے تو یہ نہ کہے کہ نہیں اللہ رسول عالم, لیکن اگر یہ چیز بتانے کے لیے چھیڑ رہا ہے تو اس میں بیچ میں کودنا نہیں چاہیے, جیسے کہتے ہیں بیچ میں آپ کود پڑے, بیچ میں چپ ہو جائے, ہو سکتا ہے زیادہ ہی فائدہ ہمیں پہنچانا چاہتے ہوں. قل تو اللہ رسول عالم قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, اللہ کا حق بندوں کے لیے ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. وحق العباد علی اللہ اللہ یعذب, بندوں کا حق یہ ہے کہ اگر وہ شرک نہیں کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ تو ان کو عذاب نہ دے. دیکھیے کتنی بڑی مہربانی اللہ رب العزت نے بیان کی, اگر شرک نہیں کیا ہے اس نے تو عذاب نہ دے گا. قل تو یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, افلا ابشر الناس, اتنی بڑی خوشخبری آپ نے سنائی, اس خوشخبری کو ہم لوگوں تک پہنچا نہ دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبشرهم فيتكلوا, غلط فہمی میں شرک کا مطلب یہ نہیں ہوا صرف کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہو گئے, جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کنجی ہے, لیکن اس کی تفسیر بعض تابعین نے کی کہ کہیں تم نے ایسی کنجی بھی دیکھی جس کے دانت نہ ہو, بغیر دانت کے کنجی نہیں ہوتی ہے, تو جب تک دانت والی کنجی نہیں لاؤ گے قفل تالا اس کے بغیر نہیں کھلے گا. اسی طرح لا الہ الا اللہ اور شرک عدم شرک کا تم نے اعلان کیا, لیکن اس کنجی کے دانت بھی ہیں, یعنی اس کے لیے اعمال کی بھی ضرورت ہے. اعمال اگر شرک نہیں کیا ہے تو اللہ تعالی اعمال کی کمی کو بھی معاف کر دیں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے اور کچھ اعمال برے بھی کیے ہیں, خلط عملا صالحا واخر سیئا, تو اللہ تعالی کو یہ حق ہے کہ علی قدر گناہ جو ہے اس کو جہنم میں ڈالے, چاہے تو شروع ہی سے معاف کر دے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, نصوص شرعیہ اسی پر دلالت کرتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارا, اچھا ایک منٹ بس, نصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب انہوں نے اجازت مانگی کہ میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دے دوں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبشرهم فيتكلوا, لوگ اس معنی کو غلط سمجھیں گے, صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر کے بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے, عمل نہیں کریں گے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں اسی قسم کی احادیث, اسی معنی کی احادیث کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فكل ميسر لما خلق له, عمل کرتے جاؤ, اگر تمہارے لیے اللہ نے نیک اعمال کو آسان کیا, اس کا مطلب ہے کہ تمہیں نیک اعمال کے لیے پیدا کیا ہے, اس کے بعد تمہارے لیے جنت ہے انشاءاللہ. خدا نخواستہ اگر کوئی شخص برے اعمال کرتا ہے, ظاہری امر یہی ہے کہ خدا نخواستہ اس کا انجام برا ہوگا, لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے اور وہ توبہ کر کے مرنے سے پہلے یا غرغرے یا جاکنی سے پہلے اگر توبہ کر لیا تو اس کا توبہ معاف ہوگا. تو اسی طرح دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بولا. انشاءاللہ سوالات بہت ہیں کہتے ہیں, پھر انشاءاللہ لائیے, سوالات بھی بہت مہم ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. عرض کچھ یوں ہے کہ میرا ایک دوست ہے, وہ میرے کو بولتا ہے, کہتا ہے, مجھ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہے, لیکن میں نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ پاک صرف ساتویں آسمان پر اور ان پر ان کا عرش ہے, بس وہیں رہتے ہیں, وہ باقی کسی دوسری جگہ پر موجود نہیں. میری یا میرے اس بھائی کی غلط فہمی دور کریں, اور ایک کیا اللہ پاک کا کوئی ہاتھ یا چہرہ ہے یا اس کے بارے میں کوئی حوالہ ہے. یہاں تک اولاً اللہ رب العزت کہاں ہے, جیسا کہ کہا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ کہ اللہ رب العزت ہر جگہ ہے, اللہ رب العزت ہر جگہ ہے یہ قرآن کی آیت کے صاف خلاف ہے. الرحمن علی العرش استوى, اس کے بعد اللہ کا علم ہر جگہ ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض, کرسی کی ایک تفسیر یہ بھی کی کہ اس کا علم جو ہے تمام آسمان اور زمین کو چھائے ہوئے ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, تو مختصر یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت عرش پہ ہیں اور ہر چیز کا علم اللہ رب العزت کو ہے, کوئی ایک جگہ ایسی نہیں, چاہے وہ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ پتھر پر اگر اندھیرے میں کسی چکنے پتھر پر چیونٹی چل رہی تو اس چیونٹی کی آواز کو بھی اللہ رب العزت سنتے ہیں، اسی طرح اندھیرے میں دیکھتے ہیں. رہی بات یہ کہ ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، قرآن کے خلاف ہوا. اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اور اس میں بہت سے لوگوں بعض لوگوں نے کہا تو کیا اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ خدا، یعنی الزامی ایک جواب دیا، خدا نخواستہ اللہ رب العزت کسی گندی جگہ میں بھی ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت عرش پہ ہیں اور ہر چیز کا علم ان کو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا اللہ پاک کے کوئی ہاتھ یا چہرہ ہے؟ ایک عام قاعدہ آپ یاد کر لیں کہ جس چیز کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے ثابت کیا کلام پاک میں، اپنے لیے ہاتھ کا ذکر کیا ہے، اپنے لیے چہرے کا ذکر کیا ہے، اس پر یقین اور ایمان لانا واجب ہے. اگر اس کا انکار کر رہے ہیں ہم تو اللہ کو معطل کر رہے ہیں. لیکن جس چیز کو اس نے اپنے لیے ثابت نہیں کیا ہے یا جس عضو کو اپنے لیے ثابت نہیں کیا ہے، اس کے بارے میں بولنا غلط ہے. حدیث شریف میں آیت میں صاف آیا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ رب العزت کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر اوپر ہے. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ رب العزت کا مبارک چہرہ ہی صرف رہ جائے گا اور دنیا ساری فنا ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت اپنے لیے چہرے کا اس بات کیا، تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اگر اپنے لیے پنڈلی کا حدیث صحیح احادیث میں بھی جو چیز آئی ہے، جو صفات اللہ کے لیے آئی ہیں، اس کو ماننا واجب ہے، ضروری ہے. اگر اللہ نے اپنے لیے غصے کا اس بات کیا ہے تو ہم کہیں گے اللہ رب العزت غصہ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں نے جن کو اشعری کہا جاتا ہے یا ماتوریدی کہا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بچپن ہی سے اس چھوٹے تھے عقائد نصفی پڑھی، اس کو ہمارے استاد پڑھاتے تھے، لیکن عقائد نصفی صرف اس وجہ سے ہم نے پڑھی کہ حکومت کے الہ آباد بورڈ کے امتحان میں وہ داخل تھا اور اس میں امتحان دینا ضروری تھا. لیکن استاد جو پڑھاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی عمر لمبی کرے، بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ باقاعدہ ہر مسائل پر تحقیق سے ہم لوگوں کو لکھواتے تھے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو جو اللہ رب العزت نے اپنے لیے ثابت کی ہے، ہم کہیں گے اللہ کے لیے ہاتھ ہے. لیکن ہاتھ ایک بچے کا ہوتا ہے، ہاتھ ایک بڑے آدمی کا ہوتا ہے، جانور کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں. جیسے اللہ رب العزت کی ذات کا آپ کے بارے میں علم نہیں ہے، اسی طرح اس کی صفات کے بارے میں تفصیلی علم آپ کو لینا نہیں ہے، ثابت کرنا ہے. اور یہ کہنا کہ اس طرح ہے اللہ رب العزت ہاتھ آدمی کی طرح ہے یا کسی خدا خاصا شعر کی طرح، یہ اس طرح اگر کوئی نعوذ باللہ کہتا ہے تو یہ تشبیہ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے قول کا انکار اس سے ہوتا ہے. اگر ہم تشبیہ دیتے ہیں کسی سے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، تو صفت بھی ثابت ہوئی. آپ جس طرح اس کے لیے لائق ہے وہ صفت ثابت ہے، لیکن معطل نہیں ہے، لیکن اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز بھی اس کے مشابہ نہیں ہو سکتی. اچھا دوسرا سوال ہے کچھ، اور مجھے ایک اور بات بتاؤں گا انشاءاللہ کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ زمین پر صرف ایک دن حج کے دن عرفات شریف میں آتے ہیں اور ہر روز پورے آسمانوں کے آدھے میں آتے ہیں. ہاں یہ آپ نے تھوڑا سا حق صحیح بات کے قریب بات کہی. بات یہ ہے کہ روزانہ اللہ رب العزت جو بھی صفت اللہ تعالی نے چلنے پھرنے آنے اترنے جانے کی، اگر صحیح احادیث یا آیت میں اگر اللہ رب العزت نے قیامت میں آنے کا ہے، قیامت میں فرشتوں کے ساتھ صفن صفا آنے کا ذکر ہے، اس پر ہمیں یقین رکھنا ہے. اسی طرح حدیث شریف میں صاف آیا ہے ینزل ربنا کل لیلۃ اذا بقی ثلث اللیل الاخر، اللہ رب العزت روزانہ ہر رات کو جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو نچلے آسمان پر اترتے ہیں اور وہاں سے پکارتے ہیں الا هل من مستغفر فاغفر له، سبحان اللہ. اسی وجہ سے قیام اللیل جو ہے یہ بہت برکت کی چیز ہے. اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ آدمی تنہا ہو کر کے اپنی ضرورتیں لوٹ پوٹ کر کے جب پیش کرے گا، یقیناً اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور وہ آپ کی جائز ضرورتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ. تو یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ روزانہ رات کو اللہ رب العزت اترتے ہیں. یہ سوچنا کہ آج یہاں رات ہے، ابھی امریکہ میں دن ہوگا، وہاں کب اتریں گے، یہ سب آپ کو اللہ رب العزت کی ذات اتنی بڑی ہے جس کا تصور نہیں ہو سکتا، تو اس کے افعال اور اس کے اوصاف کا تصور میں لینے کی ہمت کرنا یا اس کو پورے طور پر سمجھنے کی ہمت کرنا، یہ آپ کی بس کی یا انسان کے بس کی بات نہیں، بس اس پر ایمان لے آنا ضروری ہے. عرفات کے دن بھی اللہ رب العزت نچلے آسمان پہ آتے ہیں، زمین پہ نہیں آتے ہیں. میں نے ایک بینک میں پیسہ جمع کیا کافی عرصے کے بعد میں نے اپنا پیسہ واپس نکال لیا کہیے، لیکن میں نے سود والی رقم نہیں نکالی، اب میں نے دوسرے بینک سے قرض لیا ہے جس کو مجھے قرض سود دینا ہے، کیا میں پہلے بینک میں جمع سود کو دوسرے بینک کو دے سکتا ہوں؟ نوٹ، سود کا پیسہ سود میں دے سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں دے سکتا. اول آپ نے جو سود سے پیسہ لیا ہے، اگر ضرورت مجبوری کے تحت صرف جان بچانے کے لیے اگر لیا ہے تو جائز ہے، لیکن اگر بلڈنگ بنانے کے لیے، لمبی چوڑی دکان بنانے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے تو یہ حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ آپ اس سود کو اس کے بدلے نہیں دے سکتے ہیں اور اس سود کا گناہ پڑے گا، اس کو بھی لینا جائز نہیں ہے. عرض کرتا ہوں کئی سوالوں کا جواب، کوئی آدمی دعا کرتے وقت یا اللہ ہماری گناہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف کرنا یا ہم کو سفارش کی نصیب کرنا، ایسا کہنا جائز ہے؟ آخری بات جو ہے کہ پیارے رسول کی سفارش ہمارے لیے نصیب فرمانا، یہ دعا کرنا جائز ہے، کیونکہ پیارے رسول کی سفارش ثابت ہے اور جو شخص جس چیز کی طلب کرے جائز طرف اس کے لیے جائز ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہمارے گناہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے معاف کر، یہ بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشروع نہیں کہا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہمارے وسیلے سے تم، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیارے رسول، اے اللہ رب العزت ہمارے گناہ پیارے رسول سے ہماری محبت کے وسیلے میں تو معاف کر دے، ہماری پیارے رسول سے محبت کے وسیلے میں ہمیں تو یہ چیز دے دی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، ہماری نماز کے وسیلے میں، ہمارے حج کے وسیلے میں، لیکن پیارے رسول کی ذات کے وسیلے سے، جس کو تمام علماء نے شروع سے آخر تک اس کو بدعت کہا ہے، اس وجہ سے ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو بدعت ہے. وکل بدعت ضلالہ، گمراہی کا سبب ہے. ایک شخص سعودی عرب میں رہ کر انڈیا یا پاکستان میں رہنے والی اپنی بیوی کو کاغذ پر 3 طلاق یا ایک ہی یاد میں ایک ہی وقت میں لکھ کر بھیج دیا، کیا اس طرح سے بھیجا گیا طلاق نامہ کا اطلاق تینوں طلاق کی صورت میں مان لیا جائے گا؟ کیا 3 طلاق بیک وقت مان لی جائے گی یا صرف 1 طلاق مانی جائے گی؟ اصل میں ایسا ہے کہ یہ سوال عام طور پر ہم عام لوگوں سے نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ فتویٰ پرانے زمانے سے بھی اس میں علماء کا اختلاف رہا ہے، اس فتویٰ پر عمل کرتے رہے کہ ایک وقت کی 3 طلاق 1 طلاق مانی جائے گی. حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں ہے، لیکن اس کا فتویٰ ہر شخص نہیں دے سکتا ہے. جس کو اتھارٹی ہے، قاضی ہیں، یہاں لیں یا وہاں لیں، آپ وہاں کے علماء اس کا فتویٰ دے سکتے ہیں، لیکن یہاں جہاں کی حکم دیا گیا ہے قاضی کو، ولی امر کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے امت کی باغڈور ان کے ہاتھ میں دی ہے، ان کو حق ہے کہ لوگوں کو کسی ایک پر جائز ہے. 3 1 طلاق دے کر کے آپ کے لیے جائز ہے کہ رجوع کریں، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کو اسی میں ایک دم الگ کر دیں. تو حضرت اگر 1 طلاق ہی مانا جائے، ولی امر کہے کہ لوگ اس سے کھیل کر رہے ہیں، اگر 3 کو 1 ہی مان لیا جائے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک جائز چیز کو ہم رجوع کرنے نہیں دیں گے، تو ان کو حق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ یہی سنت ہے، اسی پر عمل ہو رہا ہے یہاں بھی، اس وجہ سے اس کا کوئی فتویٰ نہیں یہاں دے سکتا کہ 3 طلاق کو 1 مانا جائے. بعض شیخ ابن باز رحمتہ اللہ علیہ اس طرح کے کچھ علماء دیتے تھے، اگر کوئی دے رہا ہے تو اس سے آپ لے سکتے ہیں، بازار سے یہ فتویٰ لینا جائز نہیں. ہندوستان سے اگر لے سکتے ہیں، بہت سے لوگ اس میں اپنا مذہب بھی بدل لیتے ہیں. اگر آپ مذہب کے ہیں، کسی بھی مذہب کے ہیں، تو 3 طلاق 1 منٹ میں اگر آپ نے دیا ہے تو 3 طلاق مانی جائے گی. اس کے بعد شاید آپ حلالہ کریں، کیونکہ آپ کے مذہب میں حلالہ بھی جائز ہوگا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والوں کے لیے. بہرحال تو یہ فتویٰ ہم نہیں دے سکتے ہیں، آپ لینا چاہیں فتویٰ تو کہیں سی بھی لیں. بہرحال پھانسی کی سزا کتاب و سنت کی روشنی میں کیا جائز ہے؟ پھانسی کی سزا جائز ہے. وہ باغی جو ہیں، اگر یا لوگوں کو راستے میں طاقت کے ذریعے سے لوٹ کھسوٹ لینے والے لوگوں کی سزا، اللہ رب العزت نے فرمائی کہ ان کے ہاتھ، دائنا ہاتھ بایاں پیر کاٹ دو، یا ان کو سولی اور پھانسی دے دو، یہ اس میں اختیار دیا ہے، یہ سزا جائز ہے. لیکن آدمی اپنے کو پھانسی دے لے، یہ حرام ہوا. جی کیونکہ افغانستان میں ایک شخص کو کرین پر لٹکا کر پھانسی کی سزا دی گئی دی جا سکتی ہے اگرچہ دوسرا بھی کام اس نے کیا ہو اس سے بندوق سے قتل کرنے یا تلوار سے قتل کرنے کا حکم آیا ہو اس کے باوجود بھی ولی امر کو یہ حق ہے کہ ایسے طریقے سزا دے تاکہ دوسروں کے لیے بھی یہ عبرت ہو کیونکہ اس سزا کا مطلب اس کو حد کہا جاتا ہے عربی میں حد کے معنی روکنے کے ہیں تو یہ سزا اس کے وہ تو اب بیچارہ جا ہی رہا ہے دوسروں کے لیے رک جانے کا گناہ سے رکنے یا غلطی سے رکنے کا سبب بنے گا اسی وجہ سے زانی اور زانیہ کے رجم کے موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلْيَشْهَدْ کوڑوں کے بارے میں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ان کو عذاب دیتے ہوئے ان کو سزا دیتے ہوئے مسلمانوں کی جماعت کا ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ کیا فرشتوں کو فنا کر دیا جائے گا یا فرشتوں کو موت نہیں آئے گی فرشتوں کو جہاں تک یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے زندہ رہیں گے اور وہی جنت میں لوگوں کے ساتھ خادم بھی رہیں گے اور کچھ اور رہیں گے لیکن ان کے موت کی دلیل لوگوں نے یہ دی ہے کل من علیہ فان یہ زمین ہے اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے کہ فصائق من فی السماوات والارض سب کو بے ہوشی آئے گی بے ہوشی تو آ جائے گی فرشتوں کو بھی کیا موت بھی آئے گی اس میں اختلاف ہے بہرحال یہ چیز واضح نہیں ہے اس وجہ سے اس کا کوئی واضح جواب نہیں دیا سکتا مان لیجئے اگر یہ کہہ لیا جائے کہ فرشتے فنا کر دیے جائیں تو ہمارا کوئی فائدہ یا نقصان اس میں نہیں ہے مکہ کے اندر مقیم آدمی جب حج پر جائے تو کیا وہ بھی پوری نمازیں ادا کرے گا یا قصر کرے گا منا مزدلفہ عرفات میں مکے کا بچہ مینا کا بچہ مینا میں اس کا گھر ہے اگر وہ احرام باندھ کر کے بیٹھا تو اس کو قصر کرنی اپنے گھر ہی میں کیونکہ یہ حج کے جس طرح کنکری مار رہے ہیں ایک منسک ہوا اسے طواف کر رہے ہیں آپ عرفات جا رہے ہیں منا جا رہے ہیں اس میں سے ایک نسک یہ بھی ہے کیا نماز جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں یا نہیں دونوں جائز ہے بلکہ عام احادیث میں یہ نہیں آیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ جنازہ کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ آپ اٹھاتے تھے لیکن ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ثابت ہے کہ ہر تکبیر میں وہ جنازے کے ہاتھ اٹھاتے تھے اس کا امکان ہے کہ انہوں نے پیارے رسول کو دیکھا ہو کسی وقت اس وجہ سے انشاءاللہ دونوں کر سکتے ہیں آپ نہ کریں تو کوئی حرج نہیں کریں تو کوئی حرج نہیں میرے چچا نے برما سے شادی کی آپ کو کیا پڑی نقصان کیا ہوا بھائی اور ان کی وفات بھی 20 سال پہلے برما میں ہو گئی انا للہ وانا الیہ راجعون ان کے بچے برما میں آئے ان کی جائیداد اور مکان پاکستان میں اور ان کے بچوں کا اب تک کوئی پتہ نہیں ہے کیا کہاں ہیں ان کی جائیداد اور دکان کا کیا کرنا ہے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کی جائیداد اور دکان اگر آپ چلا سکیں اور اس کو چلائیں اس میں سے کھائیں اور اس کو بڑھائیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بچوں کو کسی وقت ظاہر کرے تو بچے لے لیں گے ورنہ ان کے نام پہ بعد میں وقف کر دیجئے گا حقیقتاً عقیقہ عین سے ہوتا ہے عقیقے کا جانور المیدہ ذبح المیدہ کیا مطلب علیحدہ ذبح کرنا ہے یا یہ کہ قربانی کے جانور کی طرح ساتھ حصے گائے بیل میں ڈالنے کے کہتے ہیں بہرحال یہ جتنے عقیقوں کا ذکر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ قبض کا ذکر آیا ہے حضرت حسن اور حسین کے لیے آپ نے قبض کیا تھا یعنی میڈھا تو الگ ایک جانور کا رہا یہ کہ اس میں ساتھ حصے اس کا فتویٰ دیتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ اس کے احکام قربانی کے احکام کے مطابق ہیں اچھا بیل میں ڈالنے اور عقیقے کا گوشت کس طرح تقسیم کرنا چاہیے حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ بعض روایات میں جس کی بنا پر ہے کہ اس کی ہڈیاں نہ توڑی جائیں یعنی جوڑ تفاعلن کہ آدمی کو اللہ تعالی سلامت رکھے اس معنی کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیک فال پسند فرماتے تھے اور بدشگونی کو ناپسند فرماتے تھے بدشگونی کرنا غلط ہے لیکن نیک فال لینا کسی کو آپ نے آپ کہیں کسی کام سے جا رہے ہیں کسی نے سن لیا یا رابح مانے فائدہ مند تو گویا آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے رب اور فائدہ کرے گا اسی طرح تفاعلن یہ کہ اگر توڑ بھی دے تو حرج نہیں لیکن گناہ نہیں لیکن جوڑ کاٹ کر کے پکائے اور پکا کر کے شوربے کے ساتھ تقسیم کرے یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ تھا لیکن اس کے علاوہ اگر وہ گوشت ہی تقسیم کر دیتا ہے تو علماء نے اس کو جائز کہا ہے یہ سب طریقے بہرحال کیے جا سکتے ہیں ایک عورت اگر 18-20 سال روٹھی رہے یعنی خاوند کے پاس مت جائے، کیا اس کا نکاح باقی رہتا ہے؟ نکاح وہ زندگی بھر باقی رہے گا اگر وہ اس نے طلاق نہیں دی، کیونکہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے کلام سے یہ بندھن بدھا ہوا ہے، بہت مضبوط ہے، اور اسی کے بتائے ہوئے طریقے سے وہ بندھن ٹوٹ سکتا ہے. 50 سال تک رہے تب بھی وہ اس کی بیوی کا حکم ہے، اس کو کھانا پینا دینا یہ اس کے اوپر واجب ہے. اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو اٹھا سکتے معاملہ اپنا آگے، یا اسے طلاق ہو جاتی ہے، طلاق اس وقت نہیں ہوگی جب تک وہ طلاق نہ دے دے، یا وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی، دوسری شادی نہیں کر سکتی جب تک وہ انتقال یا مر نہ جائے، انتقال نہ کر لے. قرآن سنت کی روشنی میں یہی جواب ہے انشاءاللہ. نماز جنازہ میں جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو مقتدی رفع یدین کرتے ہیں، یعنی یہ موڑوں تک لے جاتے ہیں. پاکستان میں رفع یدین نہیں کرتے، یہاں امام صاحب ایک طرف سلام پھیرتے ہیں. صحیح روایات میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلم تسلیمتن صرف ایک سلام پھیرا ہے، اور باقی ہاتھ اٹھانے اور نہ اٹھانے کا مسئلہ دونوں جائز ہے. پاکستان میں بھی کچھ لوگ ایسا ہے جو کرتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں، ہندوستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے کرتے اور نہیں کرتے. قاری صاحب السلام علیکم. السلام. اذان کل شروع ہوئی، اذان نماز تو مکہ شریف میں فرض ہوئی، اس وقت لوگ کھل کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اس وجہ سے اذان بھی نہیں دے سکتے تھے کھل کر کے، مارے پیٹے جانے کا خطرہ تھا. جب مدینہ شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز